نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، ٹاپک نمبر 28، 28، سوال سے زیادہ جواب، پیج 269. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کی حاجت اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پوچھی گئی بات سے زیادہ بھی بتا دیا کرتے تھے. یہ بھی ایک بڑی محبت کا انداز ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ بخل پہ آ جاتے ہیں. پہلی مثال ہے سمندری پانی سے وضو کے سائل یعنی سوال کرنے والے کو مردار سمندر کا حکم بتانا. چند کتابوں میں یہ حوالہ ہے، کہاں؟ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ نے ان سب نے یہ روایت ابو ہریرہ سے اپنی کتابوں میں نقل کی. سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انا نرکب البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن تودعنا به اتشنا افنتودع بماء البحر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الطهور ماؤه والحل ميتته. ایک شخص نے رسول اللہ سے سوال کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں، مطلب کیا تھا، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور پانی کی قلیل مقدار اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو کریں تو پیاسے رہ جائیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک اور پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے. اب دیکھیں سوال کیا تھا، کیا وضو کر لیں؟ تو دو لفظوں میں جواب کیا تھا، ہاں کر لو. لیکن آپ نے بات کتنی لمبی کی، نہ صرف یہ کہ اس کے پاک ہونے کی بتائی بات، بلکہ اس کے مردار کا حلال ہونا بھی بتایا. تو یہ ایک محبت کا انداز ہے کہ لگی لپٹی بات نہیں بلکہ پیار محبت سے تھوڑی بات کو بڑھا کے کہہ دیا جاتا ہے. امام رافی رحمہ اللہ اس پر لکھتے ہیں کہ جب آپ نے بحری پانی کے متعلق سائل کا شبہ دیکھا تو آپ کو خدشہ ہوا کہ وہ اس کے مردار کے بارے میں بھی شبہ کا شکار ہوگا، اور بعض اوقات سمندری سوار اس شبہ میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. بس آپ نے سوال کا جواب دینے کے بعد مردار کا حکم بھی بیان فرما دیا. ملا علی قاری اس پر لکھتے ہیں کہ جب آپ سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا اور آپ اس کے حکم سے بے خبری سے آگاہ ہوئے تو آپ نے اس پر اس کے شکار کے حکم سے ان کی بے خبری کو قیاس فرمایا، خصوصاً اللہ تعالیٰ کی ارشاد عام کے بعد کہ تم پر مردار کو حرام کیا گیا. آپ نے ارشاد و ہدایت کی غرض سے زائد جواب دیا جیسا کہ بیماری اور علاج سے باخبر دانا شخص کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس کا مردار حلال ہے. یعنی اس میں محبت بھی ہے اور حکمت بھی ہے، دانائی کی بات ہے. ہمارے لیے بھی اس میں عمل کی بات ہے کہ جب لوگ کوئی بات کریں تو تھوڑی سی بات بڑھا کے کریں. بعض لوگ اتنا کورا چٹا جواب دیتے ہیں کہ سننے والا دل پکڑ کے بیٹھتا ہے کہ اب آگے میں کچھ نہ ہی پوچھوں. امام ابن العربی اس پر لکھتے ہیں محاسن فتویٰ، محاسن کہتے ہیں حسن سے، یعنی فتویٰ دینے کے اندر جو حسن ہوتا ہے، محاسن فتویٰ میں سے ہے کہ تمام فائدے کی غرض سے پوچھی گئی بات سے زائد جواب دیا جائے اور نہ پوچھی گئی بات کے متعلق بھی بتایا جائے. یہی انداز آپ کو حضرت یوسف کے انداز میں بھی دکھے گا، جب ان سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو ساتھ ہی انہوں نے اس کا علاج بھی بتا دیا کہ اس کے بعد تم بھی کیا کرو. تو یہ ایک محسن کے دل کی کیفیت ہوتی ہے. امیر سنانی نے اس پر لکھا کسی چیز کا حکم جاننے کی ضرورت کے ظاہر ہونے پر، جیسا کہ اس مقام پر ہے، اس بات کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ سمندری پانی کی طہارت میں متردد شخص تو اس کے مردار کے حلال ہونے کے متعلق بہت ہی زیادہ تردد کا شکار ہوگا، خصوصاً جب کہ پہلے سے مردار کی حرمت کا حکم موجود ہو. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس نے وضو کے بارے میں پوچھا تو اس وقت تو یہ سوال نہیں تھا کہ کیا اس کا کھانا بھی حلال ہے کہ نہیں، لیکن بعد میں اس کی ضرورت پیش آ سکتی تھی نا، تو آپ نے اس کا تردد جو تھا وہ دور کر دیا. اسی طرح ایک اور مثال ہے خراب طریقے سے نماز پڑھنے والے کو نماز کے ساتھ وضو کی تعلیم. امام بخاری رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ان رجلا دخل المسجد یصلی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیۃ المسجد فجاء فسلم علیہ وقال له ارجی فصلی فإنک لم تصلی فرجع فصلى ثم سلم فقال وعلیک ارجی فصلی فإنک لم تصلی قال فی الثالثۃ فعلمنی قال اذا قمت الى الصلاۃ فاصبغ الوضوء ثم استقبل القبلۃ فکبر وقر بما تیسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً ثم مسجد حتى تطمئن ساجداً ثم مرفع حتى تستوي وتطمئن جالساً ثم مسجد حتى تطمئن ساجداً ثم مرفع حتى تستوي قائماً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ایک آدمی نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد میں داخل ہوا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کنارے میں تشریف فرما تھے. وہ شخص آیا اور آپ کو سلام کہا تو آپ نے اس کو فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ بلا شبہ تم نے نماز نہیں پڑھی. بس وہ واپس گیا اور نماز پڑھی, پھر حاضر خدمت ہو کر سلام کیا تو آپ نے فرمایا تجھ پر بھی سلام ہو, واپس ہو جاؤ اور نماز پڑھو, یقیناً تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے تیسری دفعہ عرض کیا مجھے طریقہ نماز بتلا دیجئے. آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ یعنی نماز کا ارادہ کر لو تو پورا وضو کرو, پھر قبلہ رو ہو کر اللہ اکبر کہو اور اپنے پاس موجود قرآن کا جو حصہ آسانی سے پڑھ سکو پھر پڑھو. یہ کہاں لکھا ہے؟ سورۃ مزمل میں, فقرأ ما تیسر من القرآن. وہی بات ادھر آ گئی, یعنی جتنا بھی تمہیں زبانی حصہ آتا ہے جو پڑھ سکو وہ پڑھو, پھر رکوع کرو یہاں تک کہ تم حالت رکوع میں اطمینان سے ہو جاؤ, پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ, پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ حالت سجدہ میں اطمینان سے ہو جاؤ, پھر اپنے سر کو اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ, پھر اپنی پوری نماز میں ایسے ہی کرو. امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی روایت میں کچھ مزید الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ انہا لا تتم الصلاۃ احدکم حتی یسبغ الوضوء کما امرہ اللہ تعالی فیغسل وجہہ ویدیہ الی المرفقین ویمسح براسہ ورجلیہ الی الکعبین ثم یکبر اللہ عز وجل ویحمدہ. رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی کی اس وقت تک نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق مکمل وضو نہ کرے, وہ اپنے چہرے اور دونوں بازوؤں کو کوہنیوں تک دھوئے, اپنے سر کا مسا اور اپنے دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھوئے, پھر اللہ عز و جل کی بڑائی بیان کرے اور اس کی تعریف کرے. اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز سکھانے کی درخواست کی گئی تو آپ نے ساتھ ہی ساتھ ان کو وضو کا طریقہ بھی سکھا دیا. ہے نا محبت کی بات. امام نووی اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ جب مفتی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے, استفسار کیا ہوتا ہے؟ سوال پوچھنا, اسی سے لفظ تفسیر بھی ہے, فسرا سے فسرا فسرا یفسر تفسیر سے ہوتا ہے. تو جب مفتی سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اور وہاں کوئی اور بات ہو جس کے سمجھنے کی سوال کرنے والے کو ضرورت ہو تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اس کو سائل کے لیے بیان کر دے اگرچہ اس نے اس کے متعلق نہ پوچھا ہو. یہ طرز عمل خیر خواہی کے زمرے میں آتا ہے, بیکار گفتگو میں اس کا شمار نہ ہوگا. اس حدیث میں اس کے لیے اس بات کی امید ہے کہ اس شخص نے نماز تعلیم کی درخواست کی اور آپ نے اس کو نماز اور اس کے مقدمات کی تعلیم دی. مقدمات کہتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہوا کام, یعنی وضو کہ نماز سے پہلے جو کام کیا جائے گا. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اگر کسی کا سوال ایسا ہے کہ جس سے پہلے کا عمل ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو وہ عمل بتا بھی دیں لیکن پچھلی بات تو ٹھیک نہیں ہوگی نا, تو لہٰذا سوال پوچھنے والے کو بعض دفعہ خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو اور کیا چاہیے. تو ایک اچھا مفتی, ایک اچھا استاد اس کو اچھے طریقے سے جواب دے کر اس کے دل کے اندر اس بات کا یقین بڑھائے گا کہ جو بھی کام وہ کر رہا ہے وہ بالکل شروع سے لے کے آخر تک ٹھیک کام ہے. اسی طرح ایک اور مثال, بیٹھ کر نماز کے سوال پر لیٹ کر نماز پڑھنے کا بیان. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمران بن حسین سے نقل کیا کہ وہ بواسیر کے مریض تھے, یہ قسم کی بیماری ہوتی ہے جس میں بلڈ آتا ہے جسم سے. انہوں نے بیان کیا سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ الرجل قائدا فقال ان صلى قائما فهو افضل ومن صلى قائدا فله نصف اجر القائم ومن صلى نائما فله نصف اجر القائد. میں نے رسول اللہ سے کسی آدمی کے بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو وہ افضل ہے اور جو کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے آدھا ثواب ہے, اور جو کہ لیٹے لیٹے نماز پڑھے اور اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنے والے سے نصف ثواب ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ کہہ دینا کافی تھا کہ نہیں ہوتا یا بیٹھ کے پڑھ لو, بلکہ آپ نے زیادہ بتایا, اچھا بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے, اور ساتھ ہی آپ نے پھر ثواب کے کم اور زیادہ ہونے کا بھی بتایا. تو یہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ سوال سے زیادہ جواب دیا کرتے تھے. एक और मिसाल मास रज़ी अल्लाह अन्हु के सवाल से ज़्यादा आपने जवाब दिया। इमाम तिरमिज़ी और इब्ने माजा रहमहुल्ला ने हज़रत मास बिन जबल से रिवायत नकल की। उन्होंने बयान किया, कुंतु मान नबी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़असबक़्तु यौमन क़रीबन मिन्हु व नहनु नसीरु फ़क़ुल्तु या रसूलुल्लाह अख़बिरनी बिअमलिन युदख़िलुनी अल-जन्नत व युबाइदुनी फ़िन्नार قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب البر الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل قال ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة سجدة کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے یہ. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال سقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا خصائد السنتهم. میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. ایک دن جب کہ ہم چل رہے تھے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے جنت میں داخل کرنے والا اور جہنم کی آگ سے دور کرنے والا عمل بتائیے. آپ نے فرمایا، بے شک تم نے عظیم چیز کے بارے میں سوال کیا ہے. جس کسی کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرما دے وہ یقیناً آسان ہے. تم اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کو قائم کرو، زکاة کو ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. پھر آپ نے فرمایا، کیا میں خیر کے دروازوں کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور دوران شب بندے کی نماز بھی. اس راوی نے بیان کیا، پھر آپ نے یہ دو آیات کریمہ تلاوت فرمائیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور لالچ سے پکارتے ہیں، اور ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں. بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہیں. پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمام باتوں کی اصل، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کی بات نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا، بات دین کی جڑ ہے، اس کا ستون نماز ہے اور اس کی چوٹی جہاد ہے. پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سب کچھ کو محکم اور مضبوط کرنے والی بات نہ بتلاؤں؟ یعنی اس سے بھی زیادہ بات کے جس سے دین مضبوط ہوتا ہے. میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بیان کیا، پھر آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا، اس کو روکے رکھو، یعنی زبان پہ قابو. میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری گفتگو پر بھی ہمارا معاہضہ ہوگا؟ ان کو حیرت ہوئی کہ اچھا، ہمارے بولنے کا بھی حساب ہوگا. آپ نے فرمایا، معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم کر دیں. یہ ایک محبت بھرا انداز ہوتا تھا، عرب کلام کا یہ حصہ تھا. لوگ جہنم کی آگ میں چہروں کے یا نتھنوں کے بل نہ گرائے جائیں گے مگر اپنی زبانوں کی کمائی کی وجہ سے. اللہم لا تجعلنا منہم. زبان اتنی بڑی چیز ہے، انسان کو کہاں لے جاتی ہے اور کہاں سے کہاں گرا بھی دیتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی نعمت بھی ہے، اور اس کا غلط استعمال انسان کو فتنے میں بھی ڈال دیتا ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ ایک سوال کے کتنے جواب دیے، خیر کے دروازے، دین کی جڑ، اس کا ستون، اس کی چوٹی، پھر اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے والی چیز بتائی. تو اس سے آپ کو اللہ کے نبی کا انداز بہت اچھی طرح معلوم ہوا. پانچ باتیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ کہ سفر کے دوران بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، کیونکہ سفر ہی میں تھے حضرت معاذ اور اللہ کے نبی اس وقت جب یہ باتیں ہو رہی تھیں. اسی طرح کی کچھ باتیں اسی بک کے پیج 63 سے 68 پر بھی ہیں جس میں سفر کے دوران آپ بات کرتے تھے. پھر دوسری بات ہے کہ حضرت معاذ کے اچھے سوال کی آپ نے تعریف کی، پھر آپ نے حضرت معاذ کو پوری طرح متوجہ کرنے کے لیے یہ باتیں کی، کیا میں تمہیں خیر کی رہنمائی کروں، یعنی اس میں بھی سوال ہے، کیا میں تمہیں اس کو مضبوط اور محکم کرنے والی بات بتاؤں۔ تو یہاں سے پتہ چلا ہے کہ جب تک سننے والے کی توجہ پوری نہ ہو صرف بولتے ہی نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے روزے کو ڈھال سے اور صدقے کے خطاؤں کو مٹانے یا آگ کو بجھانے سے، اسلام، توحید اور رسالت کی گواہی کی، ہر چیز کو جڑ سے، نماز کو ستون سے، جہاد کو اونٹ کی کوہان کے بالائی حصے سے، اور انسان کی گفتگو کو کٹی ہوئی کھیتی سے تشبیہ دی۔ اور آخری تشبیہ جو تھی اس کے بارے میں علامہ مبارک پوری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی گفتگو کو درانتی کے ساتھ، کٹی ہوئی کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ بلاغت نبوت میں سے، بلاغت کہتے ہیں چھوٹی سی بات کہنا کہ جو اگلے تک پہنچ جائے، تو بلاغت نبوت میں سے کہ جس طرح درانتی کھیت کو کاٹتے وقت رتب یا یابس، رتب کہتے ہیں گیلی اور یابس کہتے ہیں خشک، اچھی اور بری کھیتی میں فرق روا نہیں رکھتی، اسی طرح بعض لوگوں کی زبانیں بولتے وقت اچھی اور بری بات میں تمیز نہیں کرتی، یعنی جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا۔ پھر آپ نے دیکھیے کہ اپنی زبان کو پکڑ کر اشارہ کیا اس کو روکو، اس پر بھی علامہ مبارک پوری کہتے ہیں کہ اسم اشارہ کا لانا، یعنی زبان کی طرف اشارہ تھا نا، اسم اشارہ کا لانا تعین مزید یا اظہار حقارت کی خاطر تھا، یعنی لوگ زبان کو دیکھ لیں اور سمجھیں کہ اس کا کتنا بڑا رول ہے نا ہماری اچھی اور بری باتوں میں۔ اور وہ کف یعنی روکو کا مفعول ہے، مراد یہ کہ اس کو روکو، زبان کو روکو۔ آپ نے زبان کو پکڑا، صرف اپنے قول پر ہی نہیں رکے بلکہ زبان کے معاملے کی سنگینی پر تنبیہ کی غرض سے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ تو بہرحال اس کو پڑھتے ہوئے تو میرے دل میں واقعی اتنا زیادہ اللہ کے نبی کے لیے پیار اور محبت محسوس ہو رہی ہے کہ واقعی آپ حریص تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ حریصن، اللہ کا نبی جو ہے وہ تمہارے بارے میں بڑا ہی حریص ہے کہ تمہیں خیر ملے، تمہیں فائدہ دینا چاہتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیتوں میں آتا ہے کہ اس نبی کے دل میں بہت شفقت ہے تم لوگوں کے لیے۔ جب ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو جھانکتے ہیں تو ایک بہت زیادہ مشفق، محبت کرنے والا استاد بھی ہمیں دکھتا ہے۔ ہمیں بھی اس سے اپنے لیے عمل کی بات یہی لینی چاہیے۔ ہر بندے کے سوال کو سمجھیں۔ دو تین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جلدی سے۔ پہلی بات یہ کہ نیا بندہ سوال کرے تو اس کے سوالوں کو مور لائٹلی، آپ تھوڑا سا اس سے زیادہ وضاحت کی باتیں بھی بتا دیں۔ لیکن جو لوگ ہر وقت آپ کے گرد ہوتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں یا قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پھر بالکل ٹو دی پوائنٹ جواب دینا چاہیے۔ ایک تو حجت تمام ہو چکی ہوتی ہے، دوسری یہ ہے کہ ان کو طریقہ زیادہ اچھا پتہ ہونا چاہیے، کیا سوال کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اور ضروری نہیں کہ ان لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے جائیں، بلکہ ان کو اس کے جواب میں یہ کہنا، اچھا نوٹس میں پڑھیں، اچھا اس آیت کی تفسیر میں دیکھیں۔ تو یہ بھی چیز تھوڑی سی اگلے کو شعور کو بیدار کرتی ہے۔ بعض دفعہ ہر بات بتا دیں تو اگلا کہتا ہے چلو کوئی نہیں، ان سے ہی پوچھ لیں گے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں نا فون نمبر یاد نہیں کرتے، کیوں؟ وہ مجھے جب ضرورت پڑے گی نا میں فلاں سے لے لوں گی، تو وہ ان کی ڈکشنری بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین طریقہ تعلیم عطا فرمائے، ہمیں آئیڈیل استاد بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کا رول ماڈل بنائے کہ لوگوں کو ہم بہترین طریقے سے اللہ کی بات بتائیں۔ استاد تو ویسے ہی بڑا اہم ہوتا ہے، اور جب استاد دین کا کام کرے، دین کی بات سکھائے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس کی ذمہ داری کتنی بڑھ جاتی ہے۔